أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم اور معزز بزرگان مجلس، برادران عزیز، الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے 8 دن کی طویل عمر رفتہ ایک مرتبہ پھر عنایت فرمائی اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی بات کو کہنے سننے کے لیے مل بیٹھنے کی اور جمع ہونے کی توفیق عنایت فرما دی. یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم واقعی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن حت الامکان اور حت المحدود اس کا شکر بجا لاتے رہنا ہمارے ذمہ لازم. اس لیے بھائی سب ساتھی کم از کم ایک مرتبہ کہہ لیں اور باواز بلند کہہ لیں کہ فلک الحمد ولک الشکر. آج الحمدللہ ہمارے پاس ترتیب کی نشست نمبر 673، سورہ الاعراف کے 19 رکوع کی چند آیات ہم نے گزشتہ نشست میں شروع کی تھی اور اسی گفتگو کا تواتر جو ہے آج بھی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رب کریم نے بات ارشاد فرما دی تھی کہ اب میری رحمت ان لوگوں کے حصے میں آئے گی، وہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہے، اب میری رحمت یہ ہے ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اس نبی رسول امی کا اتباع کریں گے جس کا ذکر وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اس بات کو ہم نے تفصیل سے کہہ لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو اللہ کے انبیاء کا ماننے والا کہتے تھے، مگر ان کی زندگی کے اندر کفر اور شرک جو ہے در آیا تھا. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے اور اللہ کی خاص رحمتیں جو ہیں ان کے پر نازل ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من حیث النبی اور من حیث رسول قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. اب اللہ رب العزت نے اصل میں اس پورے پس منظر کے ساتھ اس کا جواب دیا تھا کہ اگر جس رحمت کا تم ذکر کرتے ہو جو موسیٰ پہ اتری تھی، جو عیسیٰ پہ اتری تھی، جو اس سے پہلے انبیاء پہ اتری تھی، اس کے ماننے والوں پہ اتری تھی، اب یہ رحمت جو ہے اصل میں ان لوگوں کا حصہ ہوگی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس رسول نبی امی کا اتباع کریں گے. دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے اس سارے فلسفہ حیات کو رد کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ نہیں، بس اب رحمت کا ایک ہی راستہ باقی رہ گیا اور وہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا تھا کہ یہ نبی جو ہے یہ اچانک نہیں آ گیا، یہ رسول اجنبی نہیں ہے، یہ اللہ نے جو امی لقب ان کے درمیان نے پیدا فرمایا اس کا ذکر جو ہے وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور جو سچے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، اور وہ ہم نے بہت سے واقعات تاریخ کے حصے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے اس حوالے سے پڑھ لیے تھے. اب اس کے بعد اگلی گفتگو یہ تھی کہ یہ نبی جو ہے یہ کرتا ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا اور خبائث کو ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ان پہ سے بوجھ اتارتا ہے اور جن بیڑیوں میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا وہ ان پہ سے کھولتا. فالذین، پس وہ لوگ، آمنو بھی جو اس پر ایمان لائے، وعزرو اس کی رفاقت کی مدد کی، ونصرو اس کی نصرت کی، اور واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے یعنی کتاب. اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. قرآن مجید کے اس مقام کے اوپر ہم آخری منزل پہ اس کو کہہ لیں گے، لیکن دو باتیں ایک جگہ پر قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ ہے اتباع کتاب واتبعوا النور الذی انزل معه، اس نور کا اتباع بھی ہوگا جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا، اور الذین یتبعون الرسول جو ہے نبی کا اتباع بھی ہوگا. کچھ لوگوں نے تقسیم جو کر لیا اپنی زندگی کو کہ نہیں ہم صرف سنتوں کے ماننے والے ہیں، کچھ لوگوں نے تقسیم کر لیا کہ ہم صرف کتاب کے ماننے والے ہیں، کوئی اتباع رسول کو نہیں مانتا اور حدیث رسول کو نہیں مانتا، اور کوئی اس کتاب ہی کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ ان میں اصل میں بنیاد کیا ہے کہ اتباع رسول بھی ہے اور اتباع کتاب بھی ہے، اور یہ بات اللہ کو پتا کہ اتباع رسول جو ہے وہ رسول اتباع جو ہے کتابی کا کر رہا، مگر اس کو علیحدہ بیان اس لیے کیا کہ اتباع رسول اور اتباع کتاب دونوں لازم و ملزوم ہیں. آقا نامدار احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قول مبارکہ، کیا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی. اب ان دونوں میں سے کسی یوگ کو چھوڑنے کی وجوہات جو ہیں وہ نیک نیتی اور بد نیتی دونوں پر مبنی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی آدمی ارادے سے چھلانگ لگا دے تب بھی نقصان اٹھائے گا، اور بے خیالی میں گر جائے تب بھی نقصان اٹھائے گا، دونوں صورتوں میں نتیجہ تو ایک ہی ہے نا. اس لیے دونوں چیزیں رب کریم نے لازم ملزوم قرار دے دی، اس کو ہم آخری مرحلے کے اوپر تفصیل سے کہہ لیں گے. یہاں جو زیر گفتگو عنوان ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے، ہم اس بات کو کہہ کے آگئے کہ معروف کیا چیز ہے اور منکر کیا چیز ہے، نیک کاموں کو کرنے کو کہتا اور برے کاموں سے روکتا، یہ ایک معروف بات ہے. لیکن معاملہ کہ نیک کیا ہوتا ہے اور منکر کیا ہوتا ہے، معروف وہ چیزیں جو اصل میں عرف عام میں نیکی کے کام. ولتکم منکم امہ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اسے یہ کام کرنا. اب اصل میں معروف وہ کام ہے جن کے ذریعے انسان کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، رب تک پہنچتا، نیکی اور بدی عرف عام میں. ہم نے گزشتہ نشست میں اس کو اجمالاً یوں کہہ لیا تھا، یعنی کہ کچھ چیزیں تو خیر ہیں، اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اور اتنی معروف ہیں کہ اس کے اوپر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ہم پوری دنیا میں اس بات کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے نیکی کا کام کرے، حج کر کے آئے تو حاجی صاحب، پانچ وقت مسجد جاتا ہو تو بڑا نمازی پرہیزگار آدمی، مادی ضروریات کے اندر اپنے پاس کوئی اچھی چیز رکھے تو فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا زبردست بنگلہ میں نے فلاں جگہ بنا لیا، ابھی میں نے فلاں سواری خرید لی، فخر ہے. کیوں بھائی؟ مطلب جی ضرورت ہے نا جی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عرف عام میں ایشو آف پرائڈ بن جاتی ہیں مادی دنیا کے اندر، جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا صرف وہ ہے جو متقی. یہ باقی چیزیں ضرورت حیات تو ہو سکتی ہیں لیکن اکرام کی، عزت کی دلیل نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے ہٹ کر دوسری بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم کہتے بھی ہیں کہ ضرورت ہے اور فخر سے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اب دنیا کے اندر سارے لوگ کہتے ہیں کہ سود کھانا بڑا مجبوری ہو گیا، تو ٹھیک ہے اپنے آپ کے نام کے ساتھ سود خور لکھنا شروع کر دو، نہیں لکھیں گے نہیں. جھوٹ بولنا بہت ضروری ہو گیا، چلے ہم نام کی پلیٹ کے ساتھ جیسے حاجی صاحب لکھتے ہیں ایسے جھوٹے صاحب بھی لکھ لیا کرے، نہیں ضرورت ہے نا اور سبھی بول رہے ہیں ابھی ہر جگہ یہی ہے نا. اقبال تو کہہ گیا تھا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیار ہے، مگر میں اپنے نام کے ساتھ عیار نہیں لکھ پاتا. ضرورت ہے، کوئی ضرورت ہے اور ایک چیز ہے بھی تو آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ ایسی ضرورت ہے جو پوری دنیا کی ہو. میرے پاس بہت زیادہ مال ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے، تو میں نام لکھواتا ہوں کہ ہیں میرا کم از کم ٹاپ 10 میں تو نام آ جائے. لیکن جھوٹوں کی فہرست کبھی نوبل پرائز کسی جھوٹے کو نہیں ملا. امن کا نوبل پرائز ملا ہے، بہت ساری چیزوں کے نوبل پرائز ملے لوگوں کو، لیکن آج تک اس غیر مسلم دنیا نے بھی کسی کو جھوٹے کا نوبل پرائز نہیں دیا کہ سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں کہ یہ برائیاں انسان ایمان لائے یا نہ لائے. یہ وہ اصل میں بنیادی سوال ہے جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ جو برائیاں ہیں نا یہ ان کو منع کرواتا ہے، وہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، بے ایمانی مت کرو، حق مت مارو، ظلم مت کرو، قاطع رحمت بن جاؤ. یہ ساری چیزیں نا، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا، والاحسان احسان کا، وہ اطاع ذی القربہ اور عزیز و اقارب سے ہمدردی کا، ان کے حق ادا کرنے کا. یہ بنیاد کیا ہے؟ نبی نے کہہ دی کہ اسد قیون جی ولکس بجو لے، کہ سچ جو ہے نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا. یہ وہ چیزیں ہیں نبی نے اس معاشرے کے اندر آ کر جو ان کے یہاں ان کے انبیاء نے رسولوں نے اسٹیبلش کر دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی، سب اس بات کو مانتے تھے کہ ہاں کتاب میں تو یہ لکھا ہے، مگر ان کے عمل کی زندگی سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا. اس لیے اللہ نے رسول بھیجا اور اس دلیل کے ساتھ بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر. وہ کرتا کیا ہے؟ یہی تو کہتا ہے نا کہ اچھے کام کرو، یہی تو کہتا ہے نا کہ برے کام چھوڑ دو. اچھا کام چھوڑو گے تمہارا نقصان اور اچھا کام کرو گے تمہارا فائدہ، برا کام کرو گے تمہارا نقصان اور برا کام چھوڑو گے تمہارا فائدہ. تم سے مانگتے تو کچھ نہیں. یہ اصل میں دعوت کا ایک پیوٹل پوائنٹ ہے کہ تم سے مانگتے کیا؟ اللہ یسلو کا اجر، وہ تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا. قرآن نے بار بار اپنے انبیاء کے بارے میں بات کہی کہ دیکھو تم سے اجر نہیں مانگتے، وہ بدلہ نہیں مانگتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی کے رستے کی طرف دعوت دینے والے لوگ، ان کی سچائی کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اہل دنیا سے اجر نہیں مانگتے. نہ نوٹ کی صورت میں، نہ ووٹ کی صورت میں، نہ کوٹ کی صورت میں، کسی صورت میں نہیں. نہ وہ دین کا بدلہ لیتے ہیں، نہ وہ دین بیچتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو علماء یہود میں بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں علماء عیسائیت میں بھی تھی، اور یہی ساری چیزیں اب دوبارہ اسٹیبلش ہو گئی. اگر ہم تین خانے بنا لیں چیک لسٹ کے، تو نبی اس وقت آیا جب یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں پیدا ہو گئی. کیا چیزیں تھیں؟ چھوڑ دیا تھا انہوں نے. میں وہ ایک بہت تلخ واقعہ جو غالباً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا، وہ لوگوں کو عبرت کے لیے سنایا کرتا ہوں. کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی آبادی سے گزرے، وہاں رکے، قیام کیا، لوگوں کو سکھایا، دین سکھایا، اور کچھ عرصے رہنے کے بعد ان میں سے جو زیادہ قریب تھا عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو ان کا ذمہ دار بنا دیا اور کہا کہ اب لوگوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری اس کی، اور آگے چلے گئے. ایک عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا اس آبادی سے، تو دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں کہ یہاں حالات کیا ہیں. لوگ ملنے کے لیے آئے، جو نئے لوگ تھے وہی ملنے کے لیے آئے، جو پرانے تھے وہی ملنے کے لیے آئے. آپ بیٹھے رکے وہاں، اور وہاں جو شناسا چہرے سے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ تمہیں تمہارا ذمہ دار جو بنا کر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا اب تک، سارے سارا شہر ملنے کے لیے آ گیا، نہیں آیا تو وہ جو اپنا پیارا تھا وہ نہیں آیا. تو ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کی اس سے ملاقات کرواتا ہوں، اور پھر جب لوگوں کا کچھ رش کم ہوا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کتا لے کر آیا جس کی گردن میں زنجیر بندی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں گیا، یہ وہی ہے. پوچھا کہ اس حالت کو کیوں پہنچا؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، بات یہ تھی کہ جب آپ اس کو یہاں ذمہ دار بنا گئے تو ساری خلقت نے اس کی طرف رجوع کرنا شروع کیا، اس کے پاس آنے لگے، اور جو خلقت خدا کا رجوع بڑھ گیا تو اس نے جو ہے لوگوں سے دین سکھانے کا معاوضہ لینا شروع کر دیا. اور میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے کوئی مصیبت ایک دن ایسی آئے گی. اور کہا کہ ایک دن ہوا یہی کہ میں یہاں بیٹھا تھا کہ اس کی شکل جو ہے وہ بدل گئی، اور یہ نکل کے بھاگا، کتے کی صورت میں آ گیا. تو میں نے لپک کر اس کو پکڑ لیا، اور اسی لیے روک لیا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے اس کو کھڑا کر دوں گا. یہ وہی ہے. امام غزالی نے کہا کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پیارے حبیب سے وعدہ کر لیا ہے کہ دنیا میں تمہاری صورت مسخ نہیں کرے گا، مگر عند اللہ ایسی ہی ہوں گی. اب ہم دلائل و براہین کا انبار لگاتے رہیں، ہے بھائی، اپنا شوق پورا کرتے رہیں، لیکن جو سچ ہے وہ یہی ہے. یہ وہ اصل بنیاد ہے. تو نبی اس وقت آیا کہ اس نے جو ہے ان کو اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکو، اور آواز لگی کہ لا یسلو کا آج، اور تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. اور پھر کہا کہ وہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور وہ یحرم اور حرام کرتا ہے، علیہم الخبائث، جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، وہ ان کے لیے حرام کر دیتا. ہم نے اس بات کو تو پڑھ لیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ اور پسندیدہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے. دوسری صفت یہ بیان کر دی گئی تھی کتابوں میں، اور مراد یہ ہے کہ بہت سی پاکیزہ اور پسندیدہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کو ختم کیا. مثلا حلال جانوروں کی چربی وغیرہ جو بنی اسرائیل کی بدکاریوں کی سزا میں ان پر حرام کر دی گئی تھی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا. اور گندی چیزوں میں خون، مردار جانور، شراب اور تمام حرام جانور داخل، اور تمام حرام ذرائع آمدن بھی داخل ہیں، مثلا سود، رشوت، جوا وغیرہ. اور بعض حضرات نے تو برے اخلاق اور عادات کو بھی گندی چیزوں ہی میں شمار کیا، خبیث ہیں، ویحرم علیہم الخبائث. یہ جو خبیث چیزیں یا ناپاک چیزیں یا بری چیزیں ہیں جن کو وہ حرام کرتا، اور ہم نے ابھی جملہ کہا کہ کیا کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، شراب چھوڑی، لوگوں نے جوا چھوڑا، قمار چھوڑا، زنا چھوڑا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی نا، جو نبی پر ایمان لیا انہوں نے چھوڑ دی، جنہوں نے چھوڑنا نہ چاہا وہ ایمان نہیں لائے. پھر اس کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک، یہ ہے کیا. ہم نے گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم اس بات کو قدر وضاحت سے کہنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پاک کیا ہوتا ہے اور ناپاک کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں الفاظ، ابھی الفاظ الحمدللہ ہمیں یاد، اور کچھ ہیں الفاظ کے مفاہیم، مطالب، معنی. بچوں کو سیب کبھی نہ دکھائیں ہیں اور اس کو اے ایپل یاد کرواتے ہیں، وہ ساری زندگی سیب نہیں پہچان سکتا. جیسے بہت سے ایسے افراد جو اردو پڑھنے میں راسخ ہیں، پکے ہیں، وہ فارسی پڑھ لیتے ہیں مگر فارسی کا مطلب نہیں آتا، پڑھ لیں گے مگر ان کو نہیں پتا چلے گا انہیں پڑھا کیا. بہت سے الفاظ ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں مگر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے پڑھا کیا، لفظ پڑھ لیا ایک. اسی طرح سے زندگی میں بہت ساری چیزیں، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے یہ بھی ہے کہ حلال اور حرام، پاک اور ناپاک. دیکھیے پاکیزگی کیا چیز ہے اور ناپاک کیا ہے، بڑا سادہ سا لفظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں وہ معروف ترین حدیث ملتی ہے کہ الطہور نصف الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے ایمان کا آدھا ہے، نصف ایمان. حضرت امام مزاحی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یہ نصف ایمان کتنا ہوتا ہے، کہا کہ جتنا اس کا ایمان، اس کا آدھا ہے. اس کا ایمان جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان کی چیزوں کو بھر دے تو اس کا آدھا، اور رائی کے برابر ہو تو اس کا آدھا، جتنا اس کا ایمان ہوگا اصل میں اس کا آدھا ہے. بھی الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، بنیاد جو ہے اس پاکیزگی پہ اٹھی. ہم نے اس لفظ کا ترجمہ آنکھ کھولی تو پڑھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، کہانی ختم ہوئی، پورا سناریو تبدیل ہو گیا. میں ایک دن اپنے ایک ساتھی کو صبح کے اجتماع میں ایک لفظ دکھا رہا تھا ایک کتاب میں کہ زبانیں سفر کیسے کرتی ہیں. پرانے زمانے کی فارسی میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ کا تصور نہیں تھا، یہ ہمارے یہاں تو کسی نے پرانی کتاب میں نام لکھا غنی، اور غنی کو لکھا بڑی یہ سے. بچہ کیا پڑھے گا؟ غنی. ہاں بڑی یہ سے پڑھے گا نا بھائی، حالانکہ لفظ ہے غنی. پھر وہ اس کو آج کل جو ہماری ایس ایم ایس لینگویج آ گئی، یہ نہیں، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے زبان کو تبدیل کرنے کی مہم. وہ اس کو جی ایچ اے این اے وائی لکھ دے گا، پھر اس کو کوئی آدمی ترجمہ کرے گا گھنے. ہاں بھائی ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اس کو اردو میں لکھ دے گا، زبان تبدیل ہو گئی. اور پھر ہم لوگوں میں تلاش کیا کریں گے گھنے کا مطلب کیا، سفر کہاں سے ہو رہا ہے. اس طرح الفاظ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تبدیل کیے جاتے ہیں. بہت سارے پھل آپ نے تاریخ میں پڑھے ابھی مگر دیکھے نہیں، اگر کبھی سامنے آئے تو پتہ نہیں چلے گا. بہت جڑی بوٹیوں کے نام ہمیں آتے ہیں مگر ہم نے دیکھی نہیں، سامنے آ جائیں تو پتہ نہیں چلے گا. بہت سے عزیز وقارب جن کا نام سنا ہوتا ہے، سامنے آ جائیں بازار میں مل جائیں کہ اچانک تو پہچانتے نہیں نا بھائی، کیوں؟ نام تو سنا تھا کہ ہمارے دادا کے سوتےلے بھائی تھے، ان کے اولاد میں ایک صاحب یہ ہیں، مگر ملے کبھی نہیں، رابطہ کبھی نہیں ہوا، دیکھا کبھی نہیں، تو پھر نہیں پہچانتے. یہ معاملہ بھائی الفاظ کا ہے. اصل میں دیکھیے صفائی میں اور پاکیزگی میں فرق پہلے تو کر لیجئے. صفائی جس کا انگریزی لفظ ہے کلینلینس، اور پاکیزگی کا لفظ انگریزی میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پاکیزگی نہیں ہے. ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو لفظ کہاں سے آئے گا؟ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے تو لفظ کہاں سے آئے گا؟ تو لہذا ان کے صحیح کی لفظ ہے، وہ ہے کلینلینس، کلین صاف. اس پہ ڈسٹیمپر ہوا ہوا ہے، آپ اس کو اسکریپ کر دیں، چھیل دیں، تو یہ اوپر کی سطح اتر جائے گی، یہ اس سے صاف ہو جائے گا. صفائی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے دور کر دینا. اور عرف عام میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ چیز کو پسندیدہ چیز سے دور کر دینا، اس سے میل لگ جائے. میں نے اس کو پیپر سے صاف کیا، ایک میل لگایا، اور اس کے بعد ڈسٹیمپر پھیر دیا تاکہ اس کے اثرات بھی نظر نہ آئے. ہم نے کہا کہ ہم نے گندگی دور کر دی. فرش پہ کوئی گندگی گر گئی، ہم نے اس کو پانی سے دھو دیا، تو ہم نے کہا کہ سطح جو ہے صاف ہو گئی، ناپسندیدہ چیز کو آپ نے پسندیدہ چیز سے ہٹا دی. یہ ہے صفائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کا حکم بھی دیا. یہاں تک بات آ گئی کہ اپنے آنگنوں کو بھی صاف رکھا کرو، اپنے آنگنوں کو بھی. کیونکہ بلوم جب آدمی گھر میں رہتا ہو اور آنگن باہر ہو تو اس کی صفائی میں توجہ کم ہوتی ہے، اور وہ اوپن ایریا ہونے کی وجہ سے خس و خاشاک، گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے وہاں، اور بلوم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور گھر کی طرف دیتے ہیں. اور جب کہہ دیا گیا کہ آنگنوں کو بھی صاف رکھو تو اس کا مطلب ہے کہ گھر تو بدل جائے، اتم مقصود ہے. چھوٹی باتیں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ایک ایک لفظ. تو پتا چلا کہ صفائی کا حکم علیحدہ ہے اور پاکیزگی کا حکم علیحدہ. اب ہم نے ہاتھ منہ دھویا، گندگی تیل لگا ہوا تھا، مٹی لگی ہوئی تھی، کالک لگی ہوئی تھی، وہ بہت اچھے صابن سے دھو لیا، دھل گیا، صفائی ہو گئی. منہ دھو لیا صفائی ہو گئی، نہا لیا صفائی ہو گئی، ہو گئی نا بھائی صفائی. یہ ہے کلینلینس. لیکن پاکیزگی نہیں آئی. پاکیزگی کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پاک ہو گیا شخص مزکی ہے. تو اصل میں پاکیزگی کے تصور جو ہے وہ جسم کے ساتھ اس میں روح بھی شامل ہے. جسم کے ساتھ روح بھی شامل ہے، اور جب دونوں چیزیں صاف ہوتی ہیں تو پاکیزگی مکمل ہوتی ہے. اگر صرف جسم صاف ہوگا تو پاکیزگی مکمل نہیں ہوگی، صفائی مکمل ہو سکتی. دونوں چیزوں کا پاک ہونا جو ہے وہ صاف ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں صاف ہوں گی تو پاکیزگی جو ہے اپنے نقطۂ کمال تک پہنچے گی. تو ہمارے یہاں جو لفظ ہے پاک، پاک کیسے کرتے ہیں؟ کپڑے پانی ڈال دی جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پاک کر لیتے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے پاک ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں جی کلمے کے اندر کون سا ڈیٹرجنٹ ہے جو اسے صاف کر دے گا؟ نہیں، وہ پاک کر رہا ہے، صفائی سے صابن کرے گا وہ. اس لیے کہ آپ کے ذہن نارسا کے نہاں خانے میں کہیں رب کے علاوہ کسی چیز پر یقین ہے تو اسے اصل میں آپ لا الہ الا اللہ کہہ کر نکال رہے ہیں. اور قلب اور ذہن کی صفائی جو ہے وہ اسی کلمے سے ہوتی ہے. بہت بڑا طاقتور صابن ہے جو روح میں سے ان ناپاک چیزوں کو نکالتا ہے. اس لیے ہر چیز پہ جب کلمہ پڑھا جائے گا تو اصل میں ہم جو ہے اپنے ذہن میں، دل کے اندر، اس سے ریلیٹڈ جتنے خیالات ہیں جہاں رب کے سوا کوئی اور ہے اس کو نکال رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں وہ صفائی جو ہے وہ پاکیزگی منتقل ہوتی ہے. بنیادی طور پر کلمہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے دل کے نہا خانوں میں سے اللہ کے سوا جتنی چیزیں تھیں، ہم نے بھی کیا کہا تھا کہ صفائی کیا ہے، نامطلوب چیزوں کو ہٹا دینا، دور کر دینا، اور دل کے اندر رب صرف مطلوب ہے اور رب کے سوا جتنی چیزیں نامطلوب ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دینا، وہاں کی صفائی. اب جسم میں سے میل ہٹے گی اور دل میں سے غیر اللہ کے سوا ہر چیز ہٹ جائے گی. اور جتنی، اب آپ کہتے ہیں کہ بہت سے کپڑے آپ دھوتے، ساری دنیا میں مقابلہ اسی چیز کا، وہ کہتے ہیں میرا صابن اچھا دھوتا، وہ کہتے ہیں میرا صابن اچھا دھوتا، وہ کہتے ہیں میرا پاؤڈر جو ہے وہ ایک گرام میں اتنا دھو دے گا. وہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے اربوں ڈالر کی وہ اسی میں چل رہی ہے. دل دھونے کی بات کوئی نہیں کرتا، صرف کپڑے دھونے کی بات ہو رہی ہے. تو جس طرح سے وہاں مختلف انٹینسٹیز کے ساتھ مختلف معیارات ہیں میل کے نکل جانے کے، اسی طرح محبت کی مختلف انٹینسٹیز کے ساتھ معیارات ہیں دل میں سے غیر اللہ کے نکل جانے کے. دلیل عنوان کیا ہے؟ محبت. ابھی آپ وہ حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے محبت والی ہے بھائی، کتنی محبت کے ساتھ آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، ہاں واقعی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ بنانے والا بھی وہی، پالنے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، جو کپڑا دھو رہا ہوں یہ بھی عنایت اسی نے کیا، مجھ سے لے لے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، صفائی کرنے کے لیے پانی بھی اسی نے دیا، وہ نہ پانی زمین میں کھینچ لے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ اس نے اس کو دھونے کے لیے اسباب بھی وسائل بھی دیے. اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس منہ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ ہم تو اس دنیا کی جنت میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ اس دنیا کی جنت میں رہ رہے ہیں بھائی. اگر آپ واقعی حساب لگائیں کہ ہم جو ہے دنیا کے اندر، اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اللہ نے اب بھی مومن صالح کو دنیا کی بھی جنت عطا کر رکھی ہے، اتنے انعامات اور اکرامات ہیں اس کے کہ کبھی ہم اس کو علیحدہ سے بیان کریں تو شاید پوری رات بیت جائے اور بات پوری نہ ہو. تو اصل میں پاکیزگی کے تصور یہ ہے، اور جس چیز میں روح پاک نہیں ہوگی ساتھ وہ ناپاک. بغیر کلمہ پڑھے، بغیر رب کا ذکر کیے، جو طریقہ کس نے بتا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کے بغیر کتنی ہی صفائی کر لیں، ہم کتنا ہی اچھا صابن منہ مل لیں، مگر وضو نہیں ہوگا. ہے بھی یہی ہے نا، وضو کی ایک ترتیب ہے، وضو کا ایک طریقہ ہے، وضو کے کچھ آداب ہیں، وضو کے کچھ دعائیں ہیں، وضو کو کچھ آغاز ہے اور وضو کو کچھ انجام، اسی کے درمیان وضو ہوتا ہے نا. صرف اچھا صابن منہ سے ملنے سے وضو نہیں ہوتا، اور یہ بچے کو ہی پتا، پوچھنے میں کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں کبھی ایسا ہے کہ صابن نہیں بھی ہے، آپ نے جلدی جلدی صرف مسجد کے نلکے کے اوپر وضو ہی کر لیا، ہاتھوں پہ تیل لگا ہوا تھا لگا رہ گیا، صفائی کم ہوئی مگر پاکیزگی زیادہ ہوئی، اس لیے کہ اندر. اصل میں ان ساری چیزوں میں یہ خیال رکھیے گا، جسم جہاں ہی روح ہے نا، ہاتھ ہل رہا ہے روح ہے نا، پیر ہل رہا ہے، جب اس میں روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو یہیں سے نکلتی ہے نا پہلے، یا غیر متحرک ہو جاتے ہیں. تو اصل میں روح جو ہے پاک ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں. لاہور کے اندر ایک مجذوب تھا، اور جس مسجد میں وہ نماز پڑھنے جاتا تھا لوگ ڈر کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، صاحب کشف تھا، وضو خانے میں سامنے بیٹھ جاتا تھا وضو کرنے کے لیے، اگر یہ بیچ میں پائپ لگا ہوا ہے نلکا ادھر بھی وضو کر رہا ہے کوئی ادھر بھی، تو ہنستا رہتا تھا، آوازیں لگاتا رہتا تھا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ بہ گیا، یہ دیکھیے جا رہا ہے نالی کے اندر، منہ پہ تیری آنکھ، یہ والا گناہ تھا نا، یہ دیکھیے وہ چلا گیا نالی میں. اور جو گناہ کرنے والا ہے اس کو تو پتا ہے نا، اور کسی کو پتا ہو یا نہ ہو. اور سب نے کہا جس پہ اس نے تبصرہ کیا کہ کہا تو اس نے سچ ہے، ہمارے یہاں صرف پانی بہ رہا ہے نا، ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا، یہ ہاتھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، پیروں کے گناہ، یہ سب دھلتے ہیں. اور جب پاکیزگی کے ساتھ صرف صفائی کے ساتھ جب پاکیزگی مکمل ہوتی ہے تو گناہ اصل میں مطلوب انسان پہ سے ہٹا دیے جاتے ہیں، دور کر دیے جاتے ہیں، نامطلوب شے ہٹ جاتی ہے اور صفائی جو ہے اندر کی مکمل ہو جاتی ہے. یہ حسابن ہوگا یہ صفائی ہو جائے گی. تو پاکیزگی کا لفظ جو ہے ہمارے پاس انگریزی زبان میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. تو اس لیے تصور کو ہمیں صاف کرنا ہوگا کہ پاک کیا ہوتا ہے اور ناپاک کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک مسلمان جو بظاہر کیسا ہی کالا پیلا کیوں نہ ہو، کیسا ہی گندا میلا کیوں نہ ہو، کیسے پرانے بوسیدہ کپڑے اس نے کیوں نہ پہنے ہوئے ہو، لیکن اگر ہو مسلمان تو وہ اس گورے چٹے گورے کے مقابلے میں جو بڑا اچھے خوشبو لگا کے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا ویل آف آدمی ہے، اللہ کے نزدیک یہ جو ہے نا پہلا مسلمان یہ زیادہ قیمتی ہے. اس لیے کہ اس کا اندر شفاف ہے اس کے اندر کے مقابلے میں. یہ اصل سوال ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ فرق اللہ نے کیا اور یہی فرق محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ہوا تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جب ابو جہل، عتبہ، ابو الولید سرداران قریش با اصل لوگ جو تھے معاشرے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چلے گئے. اب آدمی کہا کہ ہم تو آپ کے پاس آپ کی بات سننا چاہتے تھے بیٹھ کر، مگر آپ نے اپنے گرد یہ حالی موالی عرب کے جمع کر لیے ہیں، بلال جیسے غلام، غلام غلام بھی حبشی، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھائیں آپ تو ہم آ کر بیٹھیں. ہاں آخر سٹیٹس بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے. اب ایک تو یہ بات ہو سکتی تھی کہ ٹھیک ہے دنیا میں لوگوں کو بھی تو ایمان کی دعوت دینی ہے، ہے چلو ان کو جو ہے الگ سے بٹھا لیتے. نہیں، نبی اکرم حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اے مجھے ایسا نہیں ہو سکتا. جو شخص اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا اور میرے نزدیک دنیا و مافیہ سے قیمتی ہے، میں اس کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتا، انہی کی موجودگی کے اندر انہی کے ساتھ آ کر بیٹھ سکتے ہو تو آ جاؤ. اب ہم نے تفریق کر لی نا. اب یہ راستہ محمد رسول اللہ کا ہے یا راستہ ابو جہل کا؟ تو اس لیے یہ پاک اور ناپاک کا تصور. اب جب بات ہو گئی یہ جملہ آ گیا کہ اصل میں وہ کرتا کیا ہے کہ وہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. خبیث کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ناپاک کے لیے، حرام کرتا ہے، کہا کہ یہ حرام، اور طیب چیزیں جو ہیں ان کو حلال کرتا ہے. اور بنی اسرائیل پر جو پہلے سزا کے طور پر بہت ساری چیزیں تھیں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو حلال کر دیا. اور پھر جب یہ بات ہو گئی، اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ حلال اور حرام. حلال وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دی، اور طیب وہ ہے جس کا ریسیونگ پروسیجر بھی حلال، حاصل کرنے کا طریقہ ہے. بھی بکری حلال ہے، مرغی حلال ہے، مگر میں آپ کے سین میں سے چوری کر کے لے آؤں حرام ہو گئی نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بذات خود فی جن سے ہی حلال تھی، مگر اس کا ریسیونگ پروسیجر تھا، اس نے اس کو حرام کر دیا. خیال رکھیے، گائے حلال ہے مگر ہم نے اس کو غلط طریقے سے ذبح کیا تو حرام ہو گئی. اس کا ریسیونگ پروسیجر تھا گوشت کا، وہ حرام ہو گیا. جو چیزیں حرام ہیں ان کا عمدہ ریسیونگ پروسیجر جو ہے ان کو حلال نہیں کرتا. سور حرام ہے، آپ کتنے ہی مولوی صاحبان کھڑے کر لیں اور سارے کتنے ہی کلمے اس کے اوپر پڑھ لیں اور کتنے ہی عمدہ صاف ستھرے پانی سے آپ اس کو دھو لیں،
ہے وہ حرام ہی رہے گا.
تو اس لیے طیب وہ چیز ہوگی جس کا ریسیونگ پروسیجر بھی حلال اور فی جن سے ہی بھی حلال. اس لیے اس بات پر جو احتیاط کے تقاضے ہیں وہ ایک بڑا عنوان ہے علیحدہ, ایک پورے طویل سیمینار کا مستحق ہے اور وہ اس وقت زیر بحث چل رہے ہیں کہ حلال کیا چیز ہے اور طیب کیا چیز. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی چیز کھا لیں. حلال گتے کے ڈبے پر حلال لکھنے سے نہیں ہو جاتا, یہ خیال رکھیے. حلال جو ہے گتے کے ڈبے پر حلال لکھنے سے نہیں ہو جاتا کہ ہم نے لکھ دیا حلال تو حلال ہو گیا. صاف صبر کے ہوئے بھی حلال لکھ دی ہو گیا نہیں, اس کا حلال ہونا ضروری ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی کو فکر ہوگی حلال کی اور حرام کی وہ اس پہ اپنے علم کے مطابق سعی کرنے کی کوشش کرے گا. خطا, لغزش, کمزوری, کوتاہی ساری اپنی جگہ چیزیں موجود ہیں اور قابل معافی ہیں, مگر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر متوجہ ہو. اور بہت ساری چیزیں بہت سے درجات کے اعتبار سے حلال اور حرام ہوتی, رتبوں کے اعتبار سے بھی حلال اور حرام ہوتی. مثلا اموال زکوٰۃ, ایک عام مسلمان جو صاحب نصاب نہ ہو ہے, ضرورت مند ہو اور ان شرائط کو پوری کرتا ہو تو اس کو دی جا سکتی ہے نا بھائی, مگر سید کو نہیں دی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو نہیں دی جا سکتی چاہے وہ بھوکے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ رتبہ. تو پتہ چلا کہ رتبہ جو ہے کسی چیز کو حلال و حرام کے درجے میں بھی تبدیلی پیدا کرتا. حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک مسئلہ آیا تھا اور کسی خاتون کی طرف سے آیا تھا, بات پہلے بھی سنا چکا ہوں. جیسے ہم وہ مسئلہ لکھ دیتے ہیں کہ مفتی صاحب اس کا فتویٰ دیتے ہیں, تو انہوں نے بھی ایک فتویٰ مانگ لیا وقت کے سب سے بڑے امام امام ابو یوسف سے, جو حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید. مسئلہ بڑا عجیب تھا, بڑا دقیق تھا اور ایک ضعیف خاتون کی طرف سے تھا. اور مسئلہ یہ تھا کہ لکھنے والے نے خط میں لکھا تھا کہ میں ایک ضعیف ہوں, میرے گھر میں معاش کے ذرائع کے لیے کوئی مرد نہیں اور میں اپنی معاش کا اہتمام خود کرنے پر مجبور, اور وہ یہ ہے کہ میں چرخہ کاٹتی ہوں اور اس کی اجرت لیتی ہوں, یہ میرا ذریعہ معاش. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل آمدن اجرت جو ہے بہت کم اور کام زیادہ, اور ضرورت حیات پوری کرنے کے لیے مجھے اکثر اوقات دیر تک کام کرنا پڑتا. میرا گھر لبے سڑک ہے, میرے گھر کی دیواریں نیچی اور میری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ان دیواروں کو بلند کروایا جا سکے, اس لیے کہ تو جان کا اور روح کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہے نا بھائی. لیکن میری ایک مشکل یہ ہے کہ جب میں اندھیرے کے اندر بیٹھ کر چرخہ کاٹتی ہوں تو میرے پاس ایک لالٹین کا روشنی کا جو بھی ہے تمام وہ اس میں کام کرتی ہوں. میری مشکل یہ ہے کہ شام ہوتے ہی سڑک پر اکثر اوقات گھوڑوں پہ سوار مشنیں لیے ہوئے سرکاری ہرکارے گزرنا شروع کر دیتے ہیں, اور مشنیں اتنی روشن اور ان کے گزرنے کی کثرت اتنی کہ میرا چھوٹا سا گھر جو ہے منور رہتا, اور میں چرخہ کاٹتی ہوں اور اس کی روشنی میں کاٹتی ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ ظالم مسلمانوں کے اموال زبردستی لیتا اور اس سے ان سپاہیوں کے ہرکاروں کی تنخواہیں ادا کی جاتی, اور اسی ظلم کے حاصل کیے ہوئے مال سے ان مشنوں کے اندر تیل ڈالا جاتا. مجھے یہ بتایا جائے کیا حرام تیل سے جلنے والی اس مشل کی روشنی کے اندر اگر میں چرخہ کاٹوں تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حلال ہے یا حرام. میں حال میں اگر ہم اتنی باریکی میں چلے جائیں تو ہم مر جائیں، مگر فکر کرنے والے کو فکر ہے۔ امام یوسف کے پاس مسئلہ پہنچا، پریشان ہو گئے، کہا کہ مسئلہ جو ہے کوئی چھوٹا آدمی نہیں بیان کر سکتا۔ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ پہلے تو معلوم کر کے آؤ کہ خاتون ہیں کون۔ اب آپ دیکھیے کہ فتویٰ صرف کمرے میں بیٹھ کے جواب نہیں دیا جاتا، یہ اصول بھی سمجھ لیجیے، وہ صرف الفاظ کا گیم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے فتوے دیے کتنی احتیاط کے ساتھ دیے، لوگ گئے، بالآخر معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادی کی خاتون۔ اب فتوے کا جواب آیا، سوال کا جواب آیا، اور کہا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے تو یہ جائز ہے، اس کا کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ معذور ہے، لیکن آپ کو اللہ نے جس خاندان سے وابستہ کیا اور جس منصب پہ فائز کیا ہے آپ کے لیے حرام ہے بھائی، جس کی فکر اتنی ہو تو پتا چلا کہ یہ حلال و حرام کی تبدیلی جو ہے، حالات کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے بھی تبدیل ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا نا، بچے نے، ایک دفعہ جا رہے تھے کہیں تیز تیز بیچارے پھسل گئے، پاؤں پھسلا، جھکے آگے سنبھل گئے، تو ایک بچہ کھڑا تھا، جانتا تھا کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، تو اس نے آواز دی، کہا کہ امام ابو حنیفہ کو پکارا، کہا کہ حضرت آپ تو سنبھل کے چلیے، آپ گریں گے تو امت گر جائے گی۔ اس زمانے کا بچہ بھی ریئلائز کرتا تھا کہ رتبے والا آدمی اگر ذرا سا غلط کام کرے گا تو امت گر جائے گی۔ ہمارے یہاں تصور اب ختم ہو گیا، تو اس لیے بات اتنی سادہ نہیں ہے حلال و حرام کی، بڑی توجہ کی طلبگار ہے۔ ہاں یہ بات البتہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارکہ جو ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزشتہ نشست میں کہہ لیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ عمر، جس شخص کے بدن میں لقمہ حرام نہیں گیا اللہ نے اپنے آپ کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور جس کے بدن میں لقمہ حرام ہے پھر اللہ آزاد ہے، چاہے تو چھوڑ دے چاہے تو پکڑ لے۔ ہم پوچھتے ہیں جہنم سے کیسے بچیں بھائی، ایک نکاتی ایجنڈا دے دیا نبی نے، بس ختم ہی بات ہے بھائی، کتنا آسان نسخہ، ایک نکاتی ایجنڈا۔ تو حلال و حرام جو ہے اصل میں بنیاد حیات ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور فرمایا کہ ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، پھر فرمایا کہ انہوں نے جو بوجھ اپنے اوپر لاد لی ہے ان کو اتارتا ہے، اور جو زنجیریں جن میں اپنے آپ کو انہوں نے جکڑ لیا ہے ان سے کھولتا۔ دو ڈائمنشنز ہیں اس بیان کی، ایک تو یہ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وَيَذُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی آنے صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیں گے لوگوں سے اس بوجھ اور بند کو جو ان پر مسلط۔ لفظ اسر کے معنی بارے گراں کے ہیں، جو آدمی کو حرکت کرنے سے روک دے، اور اغلال غلق جمع ہے، اس ہتھکڑی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مجرم کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا اور بالکل بے اختیار ہو جاتا۔ یعنی بارِ گراں اور قید سے مراد اس آیت میں وہ احکامات شاقہ اور دشوار واجبات بھی ہیں جو اصل دین میں مقصود نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل پر بطور سزا کے لازم کر دیے گئے تھے۔ مثلا کپڑا ناپاک ہو جائے تو پانی سے دھو دینا بنی اسرائیل کے لیے کافی نہ تھا بلکہ یہ واجب تھا کہ جس جگہ نجاست لگی ہے اس کو کاٹ دیا جائے، یہ سزا تھی ان کی۔ اور کفار سے جہاد کر کے جو مال غنیمت ان کو ہاتھ آئے ان کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، انہیں کچھ نہیں ملے گا. ہفتے کے دن شکار کھیلنا ان کے لیے حرام تھا. جن اعضاء سے کوئی گناہ صادر ہو ان اعضاء کا کاٹ دینا واجب تھا. کسی کا قتل خواہ عمدن ہو یا خطاً، دونوں صورتوں میں قصاص یعنی قاتل کا قتل کرنا واجب تھا، خون بہا دینے کا قانون نہیں تھا. یہ وہ احکامات شاقہ تھے جو بنی اسرائیل پر نافذ تھے، اور قرآن میں یہ خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سخت احکامات کو منسوخ کر کے سہل اور آسان احکامات جاری فرمائیں گے. اسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا گیا کہ میں نے تم کو ایک سہل اور آسان شریعت پر چھوڑا ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہے نہ گمراہی کا اندیشہ ہے، الحمدللہ. اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ الدین و یسر، یعنی دین آسان ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ ما جعلنا علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صفات و کمال بیان کرنے کے بعد اشارہ فرمایا کہ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه، یہ اگلے مرحلے کی بات ہے. یہ تھا وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دی. علماء تفسیر نے اس بات کو آگے بڑھایا، کہا کہ دین سے دوری کی بنیاد پر بنی اسرائیل نے از خود بہت سی چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لی تھی جو ان کے دین میں نہیں تھی. مثلا روحانیت، خود قرآن نے کہا کہ انہوں نے روحانیت خود ایجاد کی تھی. نیکی کا تصور دین کو چھوڑ دینا تھا، جنگل میں جا کے رہنا تھا، کنویں میں لٹک جانا تھا، شادی بیاہ کے نظام سے نکل جانا تھا، یہ ساری چیزیں جو تھیں انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو ختم کیا. تو جتنی چیزیں انسان نیکی کے نام کے اوپر اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے وہ آہستہ 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 اس کی زندگی کا عذاب بن جاتی. اور یہ وہ موسم تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے جب ان چیزوں کو نکالنا شروع کیا تو انسانوں کو پتا ہوا کہ ہاں اللہ نے احسان فرمایا. اب آقا انعامدار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو چلا ہے، 1431 ہجری ختم ہوا چاہتی ہے اور 1432 ہجری چند دنوں کے بعد شروع ہو جائے گی. اگلا جمعرات انشاءاللہ نئے برس کا پہلا جمعرات ہوگا. اس 1500 سال کے اندر امت مسلمہ نے بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں دین میں داخل کر لی اب جو خود ان کے لیے مشکل بن گئیں. اب نکلنا چاہتا ہے، نکل نہیں سکتا. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، رسول تو کوئی نہیں آئے گا، ہے بھائی کتاب تو کوئی نہیں آئے گی، صحیفہ کوئی نازل نہیں ہوگا. یہی دین ہے، اسی کے اوپر دوبارہ کھڑے ہونا پڑے گا. اور جیسے اس وقت نبی پر ایمان لانا مشکل تھا، اس لیے آج اس دین پر کلی طور پہ جم جانا اتنا ہی مشکل. مثلا میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں، ہم بر صغیر کے رہنے والوں نے ہندو تہذیب سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انسان اپنے اوپر بوجھ کیسے لاتا ہے، جہیز کی رسم کو اپنی زندگی میں داخل کیا. جہیز کی رسم جو تھی یہ ہندو تہذیب کا حصہ، اور ہندو تہذیب کا حصہ اس لیے تھا کہ اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں آج سے 600 برس پہلے کہ وہاں ان کے یہاں وراثت میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسلام میں ہے نا، اللہ نے رکھا اور محمد رسول اللہ نے رکھا. وہ اس کو جب بیاتے تھے تو اس کو اپنے طرف سے کچھ چیزیں دے کر اپنے وراثت سے اخلاقی طور پر بھی الگ کر دیتے تھے، اور یہ جہیز اصل میں اس کا متبادل تھا. امت مسلمہ انسپائر ہوئی، اس نے اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا، اور آج سب نکلنا چاہتے ہیں اور نکل نہیں پاتے ہیں، ہے نا بھائی. ہیں اس کے مصائب، اس کے عذابات معاشرے کے اوپر آ رہے ہیں. ہندو تہذیب نے بھی اس کو بھوکتا کہ عورتیں اس لیے جلا دی گئیں کہ اپنے گھر سے جہیز تھوڑا لے کر آئی تھی. ہمارے یہاں عورتیں جلائی تو نہیں گئیں، مگر اپنے عمریں انہوں نے بیٹھ کر گزار دی کہ ان کے پاس جانے کے لیے جہیز نہیں. یہ وہ المیہ ہے، یہ وہ عذاب کی صورت ہے، یہ وہ بیڑیاں ہیں جو ہم نے اپنے پیروں میں باندھ لی، یہ وہ مصیبت ہے جو ہم نے اپنے سروں کے اوپر خود لاد دی. اب اگر آپ معاشرت کی تہذیب سے، حصوں سے ان چیزوں کو اٹھا کر پڑھنا شروع کریں تو ایک طویل فہرست مرتب ہو جائے گی. لیکن نبی جب آیا تو نبی نے اس زمانے کی مصیبتیں جو لوگوں نے خود سے اپنے اوپر لاد رکھی تھیں نبی نے اتار دی اور کہا کہ دین یسر، دین آسان ہے، اللہ کی بندگی آسان ہے، کسی جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی شاخ پہ لٹکنے کی ضرورت نہیں، یہیں رکھو، یہیں بھی بچے رکھو، یہیں کاروبار کرو، یہیں معاشرت تیار کرو، یہی تمہاری نفس کشی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں اور محمد رسول اللہ کے اتباع میں ہوں، بس یہ دین. بنیادی طور پر جو لفظ ہے نا، جو قرآن نے استعمال فرمایا کہ وَيَزُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، بوجھ ہٹا دیں گے، بندشوں کو کھول دیں گے. یہ بوجھ ہے نا معاشرے کا، کوئی ہے جو ہٹانے کے لیے کھڑا. یہ بہت سارے تصورات ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کو ان سے آزاد کر دیا. پھر فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب نبی جو ہے یہ کام کرنے کے لیے آیا ہے. بس ہے لوگوں سنو کہ اب جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، وَعَزَرُوا وَنَصَرُوا، تعظیم اور تکریم کے لیے اس جگہ لفظ جو ہے عزرو بلایا گیا، اور تعزیر کے اصلی معنی شفقت کے ساتھ منع کرنے اور حفاظت کرنے کے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزروح کے معنی تعظیم اور تکریم کے بتلائے ہیں، یعنی جنہوں نے آپ کی عزت کی، تکریم کی. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عزت ہے. جو نبی پر ایمان لائے اور نبی کی عزت نہ کر سکے وہ اعتبار نہیں کر سکتا. اس لیے طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چلتا چلا آیا کہ جو بڑا تھا، امیر المومنین تھا، اس کی بات مانی جائے گی اور ماننے کے ساتھ اس کی عزت کی جائے گی. پھر سلسلہ جب آگے چلا کہ جس کے ہاتھ سے بیعت کی جائے گی اس کی عزت کی جائے گی. یہ ہے وعزرو، یہ وہاں سے مشتق ہوا. یہ عزت شیوخ یا امیر یا نہیں کرواتا، بلکہ وہی پابند ہے اسی چیز کا جو اس کو رب نے دے دی کہ ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ وَعَزَّرُوا، کہ اس کی عزت کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور کہا، المبرد نے کہا ہے کہ اعلیٰ درجے کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کے ساتھ آپ کی تائید، حمایت اور مخالفین کے مقابلے میں آپ کی مدد کریں. وَنَصَرُوا، نصرت کرنے والے. پس جو ایمان لائے، آپ کی تعظیم کی اور آپ کی مدد کی، صرف تعظیم کر کے نہیں رہ گئے کہ جیسے بہت تابع دار. اور یہ لفظ تابع دار بھی ہم نے نہ جانے کہاں سے اختیار کر لیا. کبھی ٹھنڈے دن سے سوچئے گا کہ ہم کہتے کیا ہیں کسی کو. بھئی دکاندار کون ہوتا ہے جو دکان رکھے ہیں؟ جو دکان رکھے نا، اور تابے دار وہ ہوتا ہے جو تابے رکھے. جب میں کہتا ہوں جی میں آپ کا تابے دار، سمجھتا کہ میں آپ کو تابے رکھوں گا اپنا. میں متبع نہیں ہوں آپ کا، میں آپ کو تابے رکھوں گا. تو اصل میں اغلاط چیزیں، کچھ غلط الام چل رہی ہیں، اور ہم بڑی عاجزی کبھی کہا کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کتابیں رہوں گا، نہیں. تو اللہ نے جب کہا کہ وعزروہ ونصروہ، پس جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے ساتھ، یعنی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ عزت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کی تائید اور حمایت اور مخالفین کے مقابلے میں آپ کی مدد کی، ونصروہ، اور پھر فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اور اس نور کا اتباع کیا جو آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے. ابھی یہ اتباع کیا، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کا اتباع کیا. یہ کتاب کیا ہے؟ نور ہے، اس لیے کہ کلام نور ہے. اللہ نور ہے نا بھائی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، خیال رکھیے، یہ کلام الہی ہے. باقی جتنی کتابیں اتنی ہیں وہ کتابیں الہی تھیں، یہ کلام الہی ہے، اس لیے یہ نور ہے. اللہ نے کہا کہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اصل میں قرآن کریم کو اس آیت میں نور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جس طرح نور کے نور ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم خود اپنے کلام ربانی اور کلام حق ہونے کی دلیل ہے کہ ایک امی آدمی محض، ایک امی محض کی زبان سے ایسا اعلیٰ اور ابلغ کلام آیا ہے جس کی مثال لانے سے ساری دنیا عاجز ہے. اس آیت کے شروع میں یتبعون الرسول النبی الامی، اور آخر میں واتبعوا النور الذی انزل معہ فرمایا، تو پہلے جملے میں نبی امی کے اتباع کا حکم اور آخر جملے میں قرآن کے اتباع کا حکم، اس سے ثابت ہوا کہ نجات آخرت کتاب اور سنت دونوں کے اتباع پر موقوف ہے، کیونکہ نبی کا، نبی امی کا اتباع ان کی سنت ہی کے اتباع کے ذریعے ہو سکتا. یہ بات جو میں نے ابتدا میں کہی. اب آخری بات جو عزت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی کافی نہیں ہے، ادر و احترام اور محبت بھی فرض ہے. اللہ نے حکم دیا نا کہ وعزروہ ونصروہ، جو ان کی توقیر کریں گے، تعظیم کریں گے. فرمایا کہ ان دونوں جملوں کے درمیان عزروہ ونصروہ فرما کر اس طرح اشارہ کر دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ایسا اتباع مقصود نہیں جیسے عام دنیا کے حکام کا اتباع جبرن اور قہرن کرنا پڑتا ہے. ابھی کیا کریں، یہ سلوٹ مارنا ہے نا، مجبوری ہے، چاہے وہ گاڑی گزرنے کے بعد گالی دے مگر اس وقت سلوٹ مارنا ہے، نہیں، یہ جبرن نہیں، بلکہ وہ اتباع مقصود ہے جو عظمت اور محبت کا نتیجہ ہو، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت دل میں اتنی ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کے احکام کے اتباع پر مجبور محسوس کرے، کیونکہ امت کو اپنے رسول سے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ امیر و حاکم ہے اور امت محکوم اور رعیت ہے، دوسری کہ رسول محبوب ہے اور پوری امت ان کی محب، ایک یہ کہ رسول اپنے کمالات علمی عملی اور اخلاقی کی بنا پر صاحب عظمت ہے اور ساری امت ان کے مقابلے میں پست اور عاجز. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب شانیں بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں، اس لیے امت پر لازم ہے کہ ہر شان کا حق ادا کرے، بحیثیت رسول ان کا ایمان لائیں، بحیثیت امیر و حاکم ان کے احکام کی پیروی کریں، بحیثیت محبوب ہونے کے ان کے ساتھ گہری محبت رکھیں، اور بحیثیت کمالات نبوت ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع تو صرف امت فرض ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، لیکن حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ امت پر آپ کی تعظیم اور توقیر اور احترام و ادب کو بھی لازم قرار دیا گیا ہے. پھر آداب بھی سکھائے، یعنی یہ شوقیہ نہیں ہے کہ ہم نبی کا ادب کریں یا نہ کریں، نہیں، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے زکات فرض ہے، اسی طرح نبی کا ادب بھی فرض ہے۔ کئی آیتوں میں اس کی ہدایت کی گئی، مثلاً ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچائی مت کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس کے رسول سے آگے مت چلو، تقدیم مت کرو، یعنی اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ سے پہلے کوئی نہ بولے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے معنی یہ بتلا ہے کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور جب آپ کلام کریں تو خاموش ہو کر سنیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، مگر جب آپ کی حدیث مبارکہ سنائی جائے، علماء نے کہا، تو خاموشی سے سنی جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے وقت ادب کا لحاظ رکھیں، اس طرح نہ پکاریں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ کہا کہ لا تجلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین باوجود کہ ہر حال میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کار رہتے تھے، کام بھی کر رہے ہیں ساتھ میں، ابھی پتھر بھی اٹھا رہے ہیں، زمین بھی کھد رہی ہے، گھوڑا ہی بن رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، بیان بھی سن رہے ہیں، کام سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ایسی حالت میں احترام اور تعظیم کے آداب ملحوظ رکھنا مشکل ہوتا۔ لیکن ان کا یہ حال تھا کہ آیت مذکورہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہوتا تھا تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی پوشیدہ بات کو آہستہ سے کہا کرتا۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، میرا یہ حال تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کر دیکھ بھی نہ سکتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر قادر نہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ ہم محبت کرنا کیا جانے۔ عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر بھیجا مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا، اس نے صحابہ کو پروانہ وار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرتا اور فدا ہوا تھا دیکھ کر واپسی میں رپورٹ دی کہ میں نے کسرا اور قیصر کے دربار بھی دیکھے ہیں اور ملک نجاشی سے ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد کا دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں ہرگز کامیاب نہ ہوگے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ اکرام باہر سے آواز دے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا بے ادبی سمجھتے تھے اور دروازے پر دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تھے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو۔ ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ مجلس صحابہ میں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو سب نظریں نیچے کر کے بیٹھتے، صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ کی طرف نظر فرما کر تبسم فرماتے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار کوئی واعظ اور تقریر بھی زیادہ بلند آواز سے پسند نہ کرتے تھے، اور اکثر حضرات کا یہ عالم تھا کہ جب کسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے لیا تو رونے لگے اور ہیبت زدہ ہو گئے۔ اس لیے اس تعظیم اور توقیر کی برکت تھی کہ ان حضرات کو کمالات نبوت میں سے خاص حصہ ملا اور اللہ نے ان کو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ عزت جو ہے یہ نبی کے بعد اب اسی طرح سے چلتی چلی آئے گی، اور جو بھی جانشین ہیں، اور جانشین سے مراد جو نبی کی بات بتانے والا اور نبی کے راستے کی طرف بلانے والا ہے، اس کی توقیر و تعظیم اس نسبت سے کہ اس کو نسبت ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے، حدیث لکھا کرتے تھے، مدرسے میں بیٹھے تھے، بیت الخلاء کی ضرورت پیش آئی، کتابیں بند کی، سمیٹی، قلم دوات بند کیا، وہاں سے اٹھے اور کچھ فاصلے کے اوپر بیت الخلاء بنے ہوئے تھے وہاں چلے گئے، دروازے میں قدم رکھا تھا کہ ایک دم چیخ مار کے واپس آئے, اور لوگوں نے جب چیخ کی آواز سنی اور دیکھا کہ جلدی سے باہر آ گئے تو کچھ لوگ لپک کر گئے, جیسے کوئی اچانک آپ کوئی مشکل حالت اندر دیکھ لے, کوئی جانور ہے, کوئی موذی چیز ہے, کوئی اور حادثہ ہے. اتنے لوگ پہنچے تو اتنے واپس آ گئے. اور پرانے زمانے میں وہ مٹی کے لوٹے ہوا کرتے تھے, تو اس میں پانی پڑا تھا, اٹھایا اور انگوٹھا دھونے بیٹھ گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خیر تو تھی؟ کہا کہ ہاں بس خیر رہ گئی, گڑبڑ ہوتے ہوتے بچ گئی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ بس وہ بیت الخلاء میں قدم رکھا تھا کہ اچانک انگوٹھے پہ نظر پڑی, سیاہی لگی ہوئی تھی. پھر کہا کہ تم لوگ پوچھتے ہو, حدیث پڑھتے ہو اور پھر پوچھ رہے ہو. کہا کہ یہ وہ سیاہی ہے جس سے میں حدیث لکھتا ہوں, اس سیاہی کو حدیث رسول سے نسبت ہے. اچانک خیال آیا کہ ارے میں اس کے ساتھ بیت الخلاء میں جاؤں گا. ہے بھائی, ہم عزت کرنا کیا جانے کہ عزت ہوتی کیا ہے, تکریم ہوتی کیا ہے, توقیر ہوتی کیا ہے. جس لیے کہا کہ پس جو لوگ فلذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ اور واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور جنہوں نے اس کتاب کا اتباع کیا, فرمایا کہ اولئک هم المفلحون. اللہ نے کہا دیا کہ اچھا یہ جو ہے اب ڈیفینیٹ کیا ہے, یہ لوگ کیا ہیں, کامیاب. یہ ہے اذان کرانی, وہ اس مرحلے کی بات. 19 رکوع کی, اور انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہم بعد میں پڑھیں گے, جس میں بہت واضح طور پر بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہمارے ذمے طریقہ حیات کیا ہے. اب میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں. ہم تو دوستوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے دنیا کی چمک دمک میں مت جائیے, اپنی اپنی قبر میں جانا, اپنی اپنی روشنی خود جلانی ہے بھائی. اب آپ ساری زندگی دلائل لیتے رہیں کہ نہیں جناب یہ تو روشنی ہے, لیکن بس ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ قبر میں ساتھ جلے گی, وہاں روشنی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. اس لیے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کتاب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم, اور اس کے بعد جہاں جہاں سے یہ نسبت چلی آ رہی ہے ان لوگوں کی توقیر و تعظیم جو ہے یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. اللہ دعا فرمائے کہ اللہ جو ہے ہمیں یہ دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں ان رحمتوں کو مستحق کر دے جو اس نے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں کا حصہ بنا رکھی ہیں. اللہ ہم سب کو اتباع کتاب کی بھی توفیق عطا فرما دے اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.